وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے خبروں اور حالات حاضرہ پر مبنی ایک نیوز شو کے ساتھ. انجم ہیرلڈ گل آپ کو سلام کہتا ہے. آپ ہمارا یہ پروگرام کچھ دیر کے لیے فیس بک پر بھی سن سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں. اس وقت پاکستان میں جمعے کی شام کے ساتھ, بھارت میں 7:30 اور یہاں واشنگٹن کی گھڑیوں میں جمعے کی صبح کے 10 بجے ہیں. حسب معمول آغاز کرتے ہیں آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے. امریکہ سمیت دنیا بھر کے چند ممالک میں آج عید منائی گئی. پاکستان میں آج عید نہیں ہے. اور ملا فضل اللہ کے ڈرون حملے میں ہلاک ہونے کی تصدیق. بھارتی کشمیر میں سرکردہ صحافی کا قتل, ان کے جنازے پر ہزاروں افراد نے شرکت کی. اور افغانستان میں طالبان کے خلاف جاری جنگ بندی پر عمل درآمد شروع ہوا, اور یوں 18 سال میں پہلی مرتبہ افغانستان میں تمام جنگی محاذوں پر جنگ بندی دیکھنے میں آ رہی ہے. اور روس کی جانب سے پہلی جیت. روس میں فیفا ورلڈ کپ کا آغاز ہو گیا اور ایونٹ کے پہلے میچ میں میزبان روس نے سعودی عرب کو 8-5 سے شکست دے دی. اور شیعہ ہوتی باغیوں کے قبضے سے حدیدہ نامی بندرگاہ کا قبضہ چھڑانے کے لیے سعودی قیادت میں بننے والے اتحاد نے آج تیسرے دن بھی اپنے حملے جاری رکھے ہوئے ہیں. اور اب تھوڑی دیر بعد خبریں تفصیل کے ساتھ. اور امریکہ سمیت دنیا بھر کے چند مسلمان ممالک میں آج عید منائی جا رہی ہے, تاہم پاکستان میں آج عید نہیں منائی گئی. توقع کی جا رہی ہے کہ عید کل ہوگی. اس موقع پر امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے کہا ہے کہ رمضان امن کو فروغ دینے کا مہینہ ہے, جو مشکل کے شکار بے دخل ہونے والوں کی مدد کرنے اور سب سے خندہ پیشانی سے پیش آنے کا درس دیتا ہے. عید کے موقع پر پیغام میں وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ عید الفطر امریکہ اور بیرون ملک مقیم پاکستانی اور غیر مسلموں کو ماہ رمضان کے دوران دیکھے گئے روح پرور جذبے اور یادوں کو قائم رکھنے کی تاکید کرتا ہے. انہوں نے کہا کہ عید الفطر رمضان کے روزوں کار خیر, ہمدردی اور احساس کا نام ہے. ملا فضل اللہ کا شمار انتہائی مطلوب دہشت گردوں میں ہوتا ہے. کالعدم تحریک طالبان پاکستان کے سربراہ ملا فضل اللہ کو افغانستان کے صوبہ کنڑ میں ایک امریکی ڈرون حملے میں نشانہ بنانے کی خبر سامنے آنے کے بعد اب افغان حکام نے بھی تصدیق کی ہے کہ ملا فضل اللہ اس حملے میں مارا گیا. اس بارے میں ہم تفصیلی خبر اب سے کچھ دیر بعد آپ کو خدمت میں پیش کریں گے. افغان وزارت دفاع کے ترجمان محمد رمنیش نے امریکی خبر رسائی ادارے دی ایسوسیٹڈ پریس سے گفتگو میں تصدیق کی ہے کہ ملا فضل اللہ اپنے دیگر دو ساتھیوں کے ہمراہ بدھ اور جمعرات کی درمیانی شب کیے جانے والے ڈرون حملے میں ہلاک ہو گیا ہے. اس سے قبل افغانستان میں تعینات امریکی فوج کے ترجمان لیفٹیننٹ کرنل مارٹن اوڈنیل نے جمعرات کو وائس آف امریکہ کو بتایا تھا کہ ملا فضل اللہ کو بدھ کو صوبہ کنڑ میں نشانہ بنایا گیا. جمعرات کی شام نامعلوم مسلح افراد نے سری نگر میں سرکردہ صحافی سید شجاعت بخاری کو نزدیک سے گولی مار کر ہلاک کر دیا. پولیس اور عینی شاہدین کا کہنا ہے کہ شجاعت بخاری سری نگر کے مرکزی علاقے لال چوک میں واقع مشتاق پریس کالونی میں اپنے دفتر سے گھر کی طرف نکلے, لیکن جب وہ گاڑی میں بیٹھنے لگے تو مسلح افراد نے ان پر اندھا دھند گولیاں چلائیں. پاکستان میں صحافیوں کی متعدد تنظیموں نے اس اندھا دھند قتل کی شدید مذمت کی ہے. شجاعت بخاری سری نگر سے شائع ہونے والے انگریزی اخبار رائزنگ کشمیر اور اردو روزنامے بلند کشمیر اور کشمیری زبان کے اخبار سنگل مال کے مدیر و مالک تھے. اور آج سے افغانستان میں طالبان کے خلاف جنگ جاری جنگ بندی پر عمل درآمد شروع ہوا ہے, اور یوں 18 سال میں پہلی بار افغانستان میں تمام جنگی محاذوں پر جنگ بندی دیکھنے میں آ رہی ہے. افغان حکومت کی جانب سے پہلے ہی طالبان کو بات چیت کے لیے میز پر لانے کی کوششوں میں ان کے خلاف جنگی کاروائیاں روکنے کا اعلان گزشتہ منگل کو کیا گیا تھا. جنگجو گروہوں نے عید کے 3 روز کے دوران افغان سیکیورٹی فورسز پر حملہ نہ کرنے کا وعدہ کیا ہے. دوسری طرف سوشل میڈیا کی وہ ویب سائٹ جو طالبان کی حامی ہیں اور ان پر ایسی تصاویر سامنے آئی ہیں جن میں جنگجوؤں کو افغان فوجیوں کو عید کی مبارکباد دیتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے. افغانستان میں عید کی نماز ادا کرنے کے کچھ ہی دیر بعد افغان صدر اشرف غنی نے قوم سے خطاب کے دوران اعلان کیا کہ افغان فورسز اور طالبان کی جانب سے مشترکہ طور پر اس جنگ بندی پر عمل درآمد شروع کیا گیا ہے۔ اور روس میں فیفا ورلڈ کپ کا آغاز ہو گیا ہے اور ایونٹ کے پہلے میچ میں میزبان روس نے سعودی عرب کو 5-0 سے شکست دی ہے۔ جمعرات کو ایونٹ کے دونوں انڈر ڈاگ ٹیموں کے درمیان ہونے والے میچ میں کوئی خاص جوش و خروش متوقع نہیں تھا، لیکن میزبان ملک کے جارحانہ کھیل کے باعث اسٹیڈیم روسی شائقین کے نعروں سے گونجتا رہا۔ فیفا کی رینکنگ میں سعودی عرب 67 نمبر پر ہے جبکہ روس کا نمبر 70 ہے۔ روس کی جانب سے ڈینس چیرشوف نے 2 اور یوری گیزنیسکی، آرتم یوبا اور الیگزینڈر گولوین نے 1-1 گول کیے۔ جمعرات کے میچ میں فتح کے بعد روس کو 3 پوائنٹس مل گئے ہیں۔ جمعے کو ایونٹ میں 3 میچز کھیلے جائیں گے۔ ان مقابلوں میں مصر کا مقابلہ یوراگوئے سے ہوگا، مراکش ایران کا سامنا کرے گا، جبکہ پرتگال اسپین کے مد مقابل ہوگا۔ اور شیعہ ہوتی باغیوں کے قبضے سے حدیدہ نامی بندرگاہ کا قبضہ چھڑانے کے لیے سعودی قیادت میں بننے والے اتحاد کا حملہ آج جمعے کو تیسرے روز بھی جاری ہے۔ انسانی حقوق کی تنظیم ہیومن رائٹس واچ کی خواہش ہے کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل جنگ میں شامل تمام فریقوں سے کہے کہ اگر انہوں نے امدادی ترسیل روکنے کی کوشش کی تو انہیں پابندیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ہیومن رائٹس واچ کی سارا لی نے جمعے کے روز متنبہ کیا کہ حدیدہ کے لیے لڑنے والے ہوتی اور اتحادی افواج جنگی قوانین کی پیروی نہیں کرتی اور اس حوالے سے ان کا ریکارڈ بہت برا ہے۔ اور اب ہمارے ساتھ ہمارے نامہ نگار موجود ہے جو کہ اسلام آباد میں ہیں، ہم ان سے بات کریں گے طالبان کے لیڈر ملا فضل اللہ کی ہلاکت کے حوالے سے۔ تو جی اشتیاق، اس بارے میں کیا خبر ہے؟
جی آپ نے جیسے پہلے خبروں میں بھی بتایا کہ ملا فضل اللہ کو افغانستان کے صوبہ کنڑ میں نشانہ بنایا گیا اور انہیں ایک امریکی ڈرون سے 13 جون کو نشانہ بنایا گیا، اور جمعرات کو امریکی فوج کے ترجمان نے اس حملے کی تصدیق کی تھی۔ لیکن اب باضابطہ طور پر یہ بھی بتایا جا رہا ہے افغان حکام کی طرف سے کہ ملا فضل اللہ اس حملے میں مارے جا چکے ہیں۔ ملا فضل اللہ کا شمار پاکستان کو مطلوب انتہائی جو دہشت گرد ہیں ان میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور پاکستان اس سے پہلے بھی یہ نشاندہی کرتا رہا ہے، اور مختلف مواقع پر پاکستانی حکام کی طرف سے یہ کہا جاتا رہا ہے کہ ملا فضل اللہ اور طلعت ہم تحریک طالبان پاکستان کی دیگر قیادت اور اس شدت پسند تنظیم سے وابستہ جو جنگجو ہیں وہ افغانستان میں پناہ حاصل کیے ہوئے ہیں، اور پاکستان کی طرف سے نہ صرف افغان حکومت بلکہ افغانستان میں تعینات ریزولوٹ سپورٹ مشن سے بھی یہ مطالبہ کیا جاتا رہا ہے کہ ان کو نشانہ بنایا جائے۔ اب جبکہ یہ ان کو مارا جا چکا ہے، لیکن یہ ایک ڈیولپمنٹ ایک ایسے وقت ہوئی ہے جبکہ پاکستانی فوج کے سربراہ نے اپنی دیگر جو سینئر قیادت ہے اس کے ہمراہ رواں ہفتے کابل کا دورہ کیا تھا، اور پاکستان میں بعض تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ افغانستان میں ہونے والی ان ملاقاتوں کے بعد طلعت ہم تحریک طالبان پاکستان کے سربراہ کو نشانہ بنانا اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ پاکستان افغانستان اور امریکہ کے درمیان جو تعاون ہے اس میں بہتری آ رہی ہے۔
اچھا، یہ فرمائیں کہ بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے مقام سری نگر میں معروف صحافی شجاعت بخاری کو ہلاک کر دیا گیا ہے، تو اس بارے میں پاکستانی تنظیموں کی طرف سے کس قسم کا رد عمل سامنے آیا ہے؟
جی، جس طرح بعض مختلف صحافتی تنظیمیں اس کی مذمت کر رہی ہیں، اسی طرح پاکستان میں بھی صحافیوں کی مختلف تنظیموں کی طرف سے نہ صرف اس کی مذمت کی جا رہی ہے بلکہ آج یعنی جمعے کو ملک کے مختلف علاقے جو پریس کلب ہیں بشمول اسلام آباد میں نیشنل پریس کلب جو ہے وہاں پر سیاہ پرچم لہرایا گیا، جبکہ نیشنل پریس کلب اسلام آباد کے صدر نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ اس معاملے کی تحقیقات ہونی چاہیے اور یہ پتہ چلایا جائے کہ انہیں کس نے نشانہ بنایا۔ ساتھ ہی یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ شجاعت بخاری ایک معتدل آواز تھے، اور اس طرح کی آوازوں کو نشانہ بنانے سے جو کشمیر کے پہلے سے پیچیدہ صورتحال ہے وہ مزید گمبھیر ہو سکتی ہے۔ جبکہ آج ملک کے مختلف علاقوں میں شجاعت بخاری کی غائبانہ نماز جنازہ بھی ادا کی گئی، اس سے قبل پاکستان کی وزارت خارجہ نے بھی جمعرات کو ایک بیان جاری کیا تھا جس میں انہوں نے شجاعت بخاری کو ہدف بنا کر جو قتل کیا جانا ہے اس کی مذمت کی تھی. یہ کشمیر میں ایک سینئر صحافی کو ایسے وقت نشانہ بنایا گیا جب اقوام متحدہ کی طرف سے ایک رپورٹ سامنے آئی جس میں یہ مطالبہ کیا گیا کہ کشمیر میں جو مبینہ طور پر انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہیں ان کی تحقیقات کی جانی چاہیے.
بہت شکریہ اشتیاق. اور اس کے ساتھ ہی اب ہم فیس بک سے اجازت چاہیں گے. ریڈیو پر ہمارا پروگرام جاری ہے اور فیس بک کے سننے والوں کے لیے سے خدا حافظ. اور سامعین ابھی اس دلی چلتے ہیں جہاں سے ہم بھارت کے زیر کنٹرول کشمیر کے مقام سری نگر میں معروف صحافی سید شجاعت بخاری کو گولی مار کر ہلاک کر دیے جانے کے بارے میں صحافیوں اور عوام کی جانب سے رد عمل پر سہیل انجم کی رپورٹ سماعت فرمائیں گے.
صحافیوں کی متعدد تنظیموں، اخباروں کے مدیروں اور سیاستدانوں کی جانب سے رائزنگ کشمیر کے چیف ایڈیٹر شجاعت بخاری کے قتل کی مذمت اور ان کے ورثہ سے اظہار تعزیت کا سلسلہ جاری ہے. ایڈیٹرز گلڈ آف انڈیا اور پریس کلب آف انڈیا نے اس واقعہ کی شدید الفاظ میں مذمت کی اور اسے پریس کی آزادی اور جمہوری آوازوں پر سنگین حملہ قرار دیا. انہوں نے الگ الگ بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ شجاعت بخاری کے قتل سے پتہ چلتا ہے کہ بالخصوص بھارت کے زیر انتظام کشمیر اور بالعموم پورے ملک میں صحافیوں کے لیے ماحول کتنا خراب ہو گیا ہے. انہوں نے مرکزی حکومت سے اپیل کی کہ وہ اس صورتحال کا نوٹس لے اور اس بات کو یقینی بنائے کہ صحافی تشدد کے خوف کے بغیر اور آزادانہ طور پر اپنا کام کر سکیں. انہوں نے مرکزی اور ریاستی دونوں حکومتوں سے مطالبہ کیا کہ وہ وادی کے صحافیوں کو تحفظ فراہم کریں. پریس کلب آف انڈیا کے سیکرٹری جنرل ونے کمار نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ شجاعت بخاری کے قتل سے ایک بار پھر واضح ہوتا ہے کہ ملک میں صحافیوں کی زندگی محفوظ نہیں ہے.
اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو پریس کے لوگ وہاں پر اس ماحول میں جو کام کر رہے ہیں کشمیر میں ان کی جان کی کتنا خطرہ ہے. اور شجاعت بخاری کشمیر ٹائمز سے انہوں نے اپنا کیریئر شروع کیا تھا, ہندو کے شری نگر کے دیوسی سے, اور ایک جو آواز تھی جو شانتی کے لیے تھی اور جو اس کے سینٹی کی آواز تھی اس کو بند کر دیا. تو ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں جس طرح سرکار جرنلسٹ کے پترکاروں کے سرکشا کے لیے پراپر قدم اٹھائے اور جن لوگوں نے حملہ کیا ہے شجاعت بخاری کے اوپر ان کو پکڑ کے ان کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے.
پریس انفارمیشن بیورو کے ڈائریکٹر جنرل اور بھارتی حکومت کے پرنسپل ترجمان سیتانشو کار نے شجاعت بخاری کو ایک جری صحافی قرار دیا اور کہا کہ ہمیں ان کی کمی محسوس ہوتی رہے گی. صحافیوں کی دیگر تنظیموں نے بھی شجاعت بخاری کے قتل کی مذمت کی اور حملہ آوروں کی گرفتاری اور انہیں سخت سزا دینے کا مطالبہ کیا. روزنامہ ہندو کی مالنی پارتھا سارتھی, این ڈی ٹی وی کی ندھی رازدان, سینئر صحافی شیکھر گپتا, سدھارتھ وردراجن, برکھا دت, عارفہ خانم شیروانی اور دیگر صحافیوں کے علاوہ متعدد سیاستدانوں نے بھی اس واقعہ کی مذمت کی اور حکومت سے صحافیوں کے تحفظ کا مطالبہ کیا. کانگریس صدر راہل گاندھی نے کہا کہ انہیں شجاعت بخاری کے قتل سے بہت دکھ پہنچا ہے. وہ ایک بہادر صحافی تھے جو امن و انصاف کے لیے بے خوفی کے ساتھ لڑ رہے تھے. وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی, سابق وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ اور مرکزی وزیر داخلہ راجناتھ سنگھ بھی اس واقعہ کی مذمت کر چکے ہیں. سہیل انجم, وائس آف امریکہ, نئی دہلی.
ریپبلیکن پارٹی کی جانب سے تجویز کردہ ایک بل میں کہا گیا ہے کہ وہ بچے جو اپنے والدین کے ہمراہ سرحد پار کرتے ہیں انہیں اپنے والدین کے ساتھ ہی رہا کیا جائے گا, اس صورت میں بھی کہ ان کے خاندان کو کسی حراستی مرکز میں رکھا جاتا ہے. ایسے میں جب ملک بھر میں مظاہرین نے اس بات پر احتجاج کیا ہے کہ امریکی سرحد پر بچوں کو ان کے والدین سے الگ نہ کیا جائے, ایوان کے سپیکر پال رائن نے ایک امیگریشن بل تجویز کیا ہے جس میں خاندان اور بچوں کو الگ کرنے کے عمل کو بند کرنے کے لیے کہا گیا ہے. ایسے میں جب امریکہ نے ایک منصوبہ تیار کیا ہے کہ تارکین وطن کے بچوں کے تحفظ کے لیے پھر سے ٹینٹ شیلٹر کا نظام قائم کیا جائے گا. رائن نے جمعرات کو کہا کہ وہ امریکی سرحدوں پر غیر قانونی تارکین وطن کو علیحدہ کرنے کے عمل کے خلاف ہیں. بقول ان کے، ہم نہیں چاہتے کہ بچوں کو ان کے والدین سے الگ کیا جائے۔ سرحد پر والدین اور بچوں کی علیحدگی کا معاملہ عدالت کے ایک حکم نامے کے تحت عمل میں لایا جا رہا ہے، اسی لیے ہی میرے خیال میں یہ قانون سازی ضروری ہے۔ صدر ٹرمپ کی انتظامیہ کی جانب سے اپنائی گئی حالیہ ریزولیوٹ پالیسی کے نتیجے میں ہو سرحد پار کرنے والے بچوں اور والدین کو علیحدہ علیحدہ کیا جا رہا ہے۔ بہت انتظار کے بعد جاری کی گئی امریکی انتظامیہ کی ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ایف بی آئی کے سابق ڈائریکٹر جیمز کومے نے ہلری کلنٹن کی ای میلز معاملے کی تحقیقات میں ادارے کے معیاری طریقہ کار پر عمل نہیں کیا۔ ڈیموکریٹ ارکان کا خیال ہے کہ 2016 میں صدارتی انتخابات سے چند دن پہلے اس تحقیقات کے دوبارہ آغاز کی تشہیر سے ریپبلیکن امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ کو انتخاب جیتنے میں مدد دی گئی، لیکن جمعرات کو انسپیکٹر جنرل کی جاری کردہ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ قوم کی زیر قیادت ایف بی آئی کاروائیوں میں کسی تعصب کا مظاہرہ نہیں کیا گیا۔ وائس آف امریکہ کی نمائندہ زلیتسا ہوک کی رپورٹ مبشر علی زیدی کی زبانی۔
500 صفحات پر مشتمل رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ جیمز کومے نے ڈیموکریٹک پارٹی کی نامزد امیدوار ہلری کلنٹن کی ای میلز کی تحقیقات میں ایف بی آئی اور ادارے کے معمولات سے ڈرامائی طور پر گریز کیا، لیکن اس کے مطابق تحقیقات انجام دینے میں کسی تعصب کا مظاہرہ نہیں کیا گیا۔ ایف بی آئی کے نئے ڈائریکٹر کرسٹوفر رے نے کہا ہے کہ تعصب کا شبہ بھی تعصب کی طرح ساکھ کو متاثر کرتا ہے۔ انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ ادارے کے عملے کی دیانت کو یقینی بنانے کے لیے تیزی سے کارروائی کی جائے گی۔ ہم مناسب انضباطی کارروائی پر عمل کریں گے، اور جب وہ عمل مکمل ہو جائے گا تو لوگوں کو ان کی سرگرمیوں کا ذمہ دار ٹھہرانے میں بالکل نہیں ہچکچائیں گے۔ یہ تھے کرسٹوفر رے کے الفاظ۔ ڈیموکریٹس کے مطابق رپورٹ سے واضح ہو گیا کہ 2016 میں صدارتی انتخاب سے چند دن پہلے کومے کی جانب سے ایف بی آئی تحقیقات کی تشہیر سے ریپبلیکن امیدوار کو جیتنے میں مدد دی گئی۔ میری لینڈ کے کانگریس مین آلیجا کمنز نے اس بارے میں کہا،
ڈائریکٹر کومی ہیڈ اے ڈبل سٹینڈرڈ۔
ڈائریکٹر کومے نے دوہرے معیار کا مظاہرہ کیا۔ انہوں نے کلنٹن کی تحقیقات کے بارے میں عوامی سطح پر بات کی، جبکہ ڈونلڈ ٹرمپ اور روس کی تحقیقات کو امریکی عوام سے چھپایا۔ یہ تھے کانگریس مین آلیجہ کمنز کے الفاظ۔ صدر ٹرمپ نے اقتدار میں آتے ہی کومے کو سبکدوش کر دیا تھا۔ ناقدین کا کہنا ہے کہ وہ امریکی انتخاب میں روس کے کردار سے متعلق تحقیقات کو رکوانا چاہتے تھے۔ وائٹ ہاؤس کی ترجمان سارا سینڈرز نے جمعرات کو کہا کہ رپورٹ نے ناقدین کو غلط ثابت کر دیا۔ رپورٹ نے ثابت کیا ہے کہ صدر کے کومے کے رویے اور ایف بی آئی کے بعض حکام کے سیاسی تعصب سے متعلق شبہات درست تھے۔ یہ تھے سارا سینڈرز کے الفاظ۔ کانگریس کی ایک تحقیقات کے مطابق روس نے امریکی انتخاب میں مداخلت کی تھی، لیکن اس بات کے شواہد نہیں ملے کہ اس مداخلت نے نتائج کو متاثر کیا۔ ریپبلیکنز کہتے ہیں کہ ایف بی آئی کی کلنٹن سے متعلق تحقیقات سے بھی کوئی فرق نہیں پڑا۔ لوزیانا کے کانگریس مین جان کینیڈی نے اس بارے میں کہا، میں نہیں سمجھتا کہ روس نے انتخاب کے نتیجے پر کوئی اثر ڈالا، اور کوئی سمجھتا ہے کہ روس نے ایسا کیا تو مجھے معلوم نہیں کہ آپ اسے کیسے ثابت کریں گے۔ لوگوں کے پاس کسی کو ووٹ دینے کے بہت سے جواز ہوتے ہیں۔ یہ تھے کانگریس مین جان کینیڈی کے الفاظ۔ انسپیکٹر جنرل مائیکل ہوروویٹس کی رپورٹ نے یہ انکشاف بھی کیا ہے کہ جیمز کومے ایف بی آئی کے سرکاری کاموں کے لیے ایک نجی ای میل ایڈریس استعمال کر رہے تھے۔ مبشر علی زیدی، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکی محکمہ خارجہ نے کہا ہے کہ جنوب مغربی شام کی سرحدوں کے اندر کی جانے والی خلاف ورزیوں کے جواب میں امریکہ شامی حکومت کے خلاف ٹھوس اور مناسب اقدام کرے گا۔ گزشتہ برس امریکہ، اردن اور روس کی جانب سے مذاکرات کے نتیجے میں کشیدگی کم کرنے کا یہ سمجھوتا طے پایا تھا۔ جمعرات کو ایک بیان میں محکمہ خارجہ کی خاتون ترجمان حیدر نویٹ نے کہا ہے کہ کشیدگی کم کرنے کے معاملے اور جنگ بندی طے کرنے کے معاملات امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور روسی صدر ولادیمیر پیوٹن کی ایما پر ہوئے تھے، جس کا مقصد شام کے تنازع کی شدت کم کرنے، زندگیاں ضائع ہونے سے بچانے اور بے دخل ہونے والوں کے لیے سازگار حالات پیدا کرنا تھا، جس کے نتیجے میں وہ رضاکارانہ طور پر باحفاظت اپنے گھروں کی جانب لوٹ سکیں۔ شیعہ ہوتی باغیوں کے قبضے سے حدیدہ نامی بندرگاہ کا قبضہ چھڑانے کے لیے سعودی قیادت میں بننے والے اتحاد کا حملہ آج جمعے کو تیسرے روز بھی جاری ہے۔ انسانی حقوق کی تنظیم ہیومن رائٹس واچ کی خواہش ہے کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل جنگ میں شامل تمام فریقوں سے کہے کہ اگر انہوں نے امدادی ترسیل روکنے کی کوشش کی تو انہیں پابندیوں کا سامنا ہو سکتا ہے۔ جمعرات کے روز سلامتی کونسل نے یمن میں متحارف فریقوں سے مطالبہ کیا کہ وہ انسانی ہمدردی کے تحت حدیدہ آنے والی امداد کا راستہ نہ روکیں۔ حدیدہ میں اس وقت 6 لاکھ کے قریب شہری ہیں جنہیں امداد کی ضرورت ہے۔ بدھ کے روز سعودی قیادت والے اتحاد کے یمن پر حملے کے بعد سلامتی کونسل کے ارکان نے بند دروازوں کے پیچھے ہنگامی اجلاس منعقد کیا تھا۔ سعودی عرب کی قیادت میں قائم اتحاد نے بدھ کے روز یہ حملہ شروع کیا تھا تاکہ ہوتی باغیوں کو بحیرہ احمر کی بندرگاہ حدیدہ سے باہر نکالا جائے۔ ہوتی باغیوں کی ایران کی پشت پناہی حاصل ہے اور حدیدہ کی بندرگاہ دارالحکومت صنعاء کو جانے والی ترسیل کا واحد راستہ ہے۔ یہ حملہ ایک ایسے وقت میں شروع ہوا ہے جب اتحادی افواج کی جانب سے ہوتی باغیوں کو شہر کا قبضہ اقوام متحدہ کے حوالے کرنے کی مقررہ مدت ختم ہو گئی۔ اس بارے میں ایڈورڈ جیرینین کی رپورٹ۔ بدھ کے روز عرب میڈیا میں دکھائے جانے والی ویڈیو میں اتحادی افواج کو گولہ باری میں حدیدہ جانے والی شاہراہ پر پیش قدمی کرتے ہوئے دکھایا جا رہا ہے۔ کیئر نامی امدادی ایجنسی کے مطابق اتحادی افواج کے طیاروں نے شہر کے اندر اہداف کو نشانہ بھی بنایا ہے۔ سعودی عرب کے سرکاری ٹیلی ویژن نے خبر دی ہے کہ اتحادی افواج حدیدہ کے بین الاقوامی ہوائی اڈے سے صرف 5 میل دور ہیں اور راستے میں پڑنے والے بہت سے زراعتی فارموں پر قبضہ کر لیا گیا ہے۔ تاہم ہوتی نواز میڈیا کا کہنا ہے کہ سعودی قیادت میں بننے والے اتحاد کے رکن ملک متحدہ عرب امارات کے ایک بحری جہاز کو جو حدیدہ آ رہا تھا ہوتیوں نے نشانہ بنایا ہے، تاہم اس دعوے کی آزاد ذرائع سے تصدیق نہیں ہو سکی۔ متحدہ عرب امارات کے وزیر خارجہ انور گارگش نے دبئی سے شائع ہونے والے ایک اخبار دی نیشنل کو بتایا ہے کہ حدیدہ پر جاری کارروائی کا مقصد یمن میں جاری تنازع کو حل کرنا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہوتی کسی بھی سمجھوتے تک پہنچنے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہیں اور اب اتحاد فوجی دباؤ کے ذریعے اپنا طریقہ کار تبدیل کرتے ہوئے سیاسی تبدیلی لانے کی کوشش کر رہا ہے۔ سعودی عرب نے ایران پر الزام عائد کیا ہے کہ وہ حدیدہ کی بندرگاہ کو ہوتی باغیوں کو راکٹ سمگل کرنے کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ اتحاد کے ترجمان کرنل ترکی المالکی کا کہنا ہے کہ پاسپورٹ اور جعلی کرنسی بھی ممنوع سامان میں شامل ہیں۔ کرنل المالکی کا کہنا تھا، ہوتی 22 ملین ڈالر جعلی کرنسی سمگل کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس کے علاوہ ہوتی ملیشیا کے لیڈروں کے لیے 5,000 سے زیادہ پاسپورٹ بھی حدیدہ سے سمگل کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ بیروت میں قائم امریکن یونیورسٹی میں سیاسیات کے استاد ہلال خاشانی نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ انسانی فلاح کے لیے کام کرنے والے گروپوں اور اقوام متحدہ نے حدیدہ پر سعودی قیادت میں قائم اتحاد کے حملوں کی مخالفت کی ہے۔ ہلال کہتے ہیں کہ ان کے خیال میں اتحاد صرف بندرگاہ پر قبضہ کرنا چاہتا ہے اور ہلاکتوں کی تعداد محدود کرنے کے لیے شہری علاقوں سے دور رہے گا۔ ہلال خاشانی کا کہنا ہے،
I think the objective of the operation would be to take over the harbor without moving into the city proper and ensuring adequate.
میرے خیال میں اس کارروائی کا مقصد شہر میں داخل ہوئے بغیر حدیدہ اور صنعاء کے لوگوں کے لیے خوراک کی کافی ترسیل یقینی بنا کر بندرگاہ پر قبضہ حاصل کرنا ہے۔ خاشان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ان کے نزدیک شمالی کوریا کے ساتھ امریکہ کا جوہری سمجھوتا ہونے کے بعد ایران شاید ہوتیوں پر دباؤ ڈالے گا کہ وہ بھی کوئی سمجھوتا کریں۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔ امدادی ادارے آکسفیم نے کہا ہے کہ فرانسیسی سرحدی پولیس اٹلی سے فرانس میں داخل ہونے کے خواہش مند پناہ گزیں بچوں کے ساتھ نامناسب سلوک کر رہی ہے اور انہیں واپس اٹلی بھیج رہی ہے، جو فرانس اور یورپی یونین کے قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ آکسفیم کی نئی جاری کردہ رپورٹ نو ویئر بٹ آؤٹ میں اس کے ایک اہلکار نے کہا کہ کچھ بچوں کی حالت یہ تھی کہ پیدل چل کر ان کے جوتے پھٹ گئے تھے، لیکن پھر بھی انہیں واپس دھکیل دیا گیا۔ ایک امدادی کارکن نے کہا کہ پولیس اہلکار ان بچوں پر چلاتے ہیں، ان پر ہنستے ہیں، انہیں دھکے دیتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ تم یہاں سے سرحد کبھی پار نہیں کر سکو گے۔ کچھ بچوں سے ان کے موبائل فون چھین لیے گئے اور ان کی سم نکال لی گئی۔ ان کا تمام ڈیٹا اور ایڈریس بک ضائع ہو گئے۔ وہ اس کے بعد اپنے والدین تک کو کال نہیں کر سکتے۔ فرانس کے صدر ایمینول میکرون اور اٹلی کے وزیر اعظم کو دونوں ملکوں میں مہاجرین کے معاملے پر کشیدگی کے پیش نظر آج ملاقات کریں گے۔ پاکستان کے سابق وزیر خزانہ مفتا اسماعیل نے کہا ہے کہ یہ درست ہے کہ انہیں نیب یا قومی احتساب بیورو نے طلب کیا تھا، اور یہ اس وقت جب وہ سوئی ناردرن گیس پائپ لائنز کے چیئرمین تھے۔ یہ اس وقت کے ایک کانٹریکٹ کے بارے میں تھا۔ وائس آف امریکہ کے قمر عباس جعفری سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا،
یہ بات درست ہے کہ نیب نے ایک نوٹس دیا، مجھے ڈائریکٹ ابھی تک ملا نہیں ہے، لیکن سوشل میڈیا پہ میں نے دیکھا اور پھر میں نے کنفرم کر لیا کمپنی سے، تو جتنے بھی ڈائریکٹران تھے، مطلب 12-15 ڈائریکٹر، بورڈ آف ڈائریکٹرز کے تھے 11، وہ اور کچھ مینجمنٹ کے لوگ، سب کو انہوں نے طلب کیا ہے اگلے عید کے بعد۔ میں اس کا چیئرمین تھا سوئی سدرن گیس کمپنی کا۔
تو نوٹس کیا ہے؟
وہ ایک کانٹریکٹ تھا جے جے وی ایل کا، جمشیدپور جوائنٹ وینچر لمیٹڈ کا، جو کہ 2011 یا 2012 سے دیا ہوا تھا، اور جب ہم لوگ بورڈ پہ آئے تو ٹیمپرری انہوں نے کہا کہ ایک مہینے کے لیے یا دو مہینے کے لیے کانٹریکٹ کو رینیو کر دو، تو ہم نے کر دیا تھا۔ پھر بورڈ نے مینجمنٹ کو یہ بھی کہا تھا کہ آپ اس کو بڈ کروا لیں، لیکن مینجمنٹ کسی وجہ سے بڈ نہیں کر سکی، کہ وہ واحد کمپنی تھی، ایک ہی کمپنی تھی جو بڈ کر سکتی تھی، تو وہ اپنی مناپلی ریٹس تھے، اور ہمارے پاس وہ ضروری تھا کہ ہم وہ چلائیں، اگر وہ نہیں کرتے تو ہماری پائپ لائن برسٹ ہو جاتی، پتہ نہیں کچھ لکوڈ آ جاتا ہے گیس میں، اس ایکسٹریکٹ کرنا ضروری تھا، تو پائپ لائن چوک ہو جاتی، نان برسٹ چوک ہو جاتی۔ بہرحال جب وہ او جی ڈی سی کی کمپنی لگ گئی، جب ہم حکومت کی اپنی کمپنی نے وہ شروع کر دیا، تو ہم نے ان کو نوٹس دے کے بند کر دیا جے جے وی ایل کو، لیکن اس کے بعد اسٹے آرڈر آ گیا، اور اسٹے آرڈر پہ کچھ عرصے تک چلتا رہا، اور آج تک میرے خیال سے تھوڑا سا چل رہا ہے وہ اس کا کام، تو مجھے بھی چھوڑے ہوئے 1.25 سال ہو گیا بورڈ کو، میرے سے پہلے سے بھی ہوا ہے، اور جتنی بھی مینجمنٹ نے ووٹ کریں وہ ایک ساتھ ہی ووٹ کریں، یہ پہلے بھی انویسٹیگیٹ کر چکے ہیں 2-3 سال پہلے، اب جی پھر انہوں نے شروع کرا ہے۔ بٹ ایک بات جو بات گارنٹیڈ ہے وہ یہ ہے کہ نتھنگ دیٹ دی بورڈ ہیز اپروڈ وچ واز ناٹ ان دا انٹرسٹ آف دا کمپنی، اور نتھنگ دی بورڈ ہیز اپروڈ وچ واز الیگل، تو ہر چیز ہم نے لیگل اور کمپنی کے مفاد میں اپروو کری ہے، اور ہماری پوری ذمہ داری ہے۔
آپ الیکشن بھی لڑ رہے ہیں، سیاست میں بھی حصہ لے رہے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ جو نوٹس آپ کو جاری ہوئے ہیں یہ افیکٹ کریں گے آپ کی ایبلٹی کو الیکشن لڑنے کے لیے؟
کوئی کرپشن کا کوئی تعلق نہیں ہے مجھ سے، نیب کا نوٹس آیا ہے، ٹھیک ہے وہ اپنا جو بھی کرنا چاہیں پورا کریں، میں اکیلے، ظاہر ہے کہ بات میرے حوالے سے آ رہی ہے، لیکن 16 لوگوں کو یا 15-16 لوگوں کو اور بھی نوٹسز ہیں، سارے بورڈ کو بلایا ہے، اور وہ ہم جا کے، مطلب میں جا کے ان سے بات کر لوں گا، اس سے پہلے بھی وہ کر چکے ہیں، مطلب کوئی حرج نہیں، ہم پوری، میں تو پورا آئی ایم اسٹینڈ بہائنڈ ایوری تھنگ دیٹ آئی ہیو ڈن۔ غلطی ضرور انسان سے ہو سکتی ہے، لیکن خدا نہ خواستہ کوئی اس میں کوئی چوری کا یا اس کا کوئی انسر نہیں ہے۔
ڈالر کی قیمت ہے پاکستانی روپے میں وہ تقریباً 122 آلموسٹ ہو گئی ہے، کیا سبب ہے اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان کی اکانومی کے لیے کس حد تک نقصان دہ ہے؟
نقصان دہ اس میں ایک ہی چیز ہوتی ہے جعفر صاحب، کہ انفلیشن بڑھ جاتا ہے، اس میں مہنگائی بڑھ جاتی ہے، لیکن اگر انفلیشن کنٹرول رہے تو پھر مسئلہ نہیں ہے۔ ہم نے جو 2 مرتبہ ڈیفلیشن کرا اور ڈیویلیو کرا تھا، 115 پہ لے کے گئے تھے، تو اللہ کی مہربانی سے فوڈ انفلیشن نہیں بڑھا تھا، صرف 2% تھا، اور اوور آل انفلیشن جو تھا وہ 3.9% تھا فرسٹ 9-10 منتھس آف دا ایئر میں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ابھی بھی سپلائی سائڈ کے اندر کافی گنجائش تھی، اور فوڈ پاکستان میں خود ہی گرو ہوتا ہے، وی آر سیلف سفیشینٹ کنٹری ان فوڈ، تو اس میں انفلیشن نہیں آ رہا تھا، اور جو غریب ترین لوگ ہوتے ہیں، ڈومیسٹک جو کنزیومرز ہوتے ہیں، ان کی جو کنسمپشن باسکٹ ہوتی ہے، وہ جو چیزیں خریدتے ہیں، جو استعمال کرتے ہیں، وہ زیادہ تر چیزیں ڈومیسٹک ہی ہوتی ہیں، تو اس لیے لہٰذا ان کو اتنا اس کا افیکٹ نہیں پڑتا ہے۔ لیکن کیونکہ پاکستان کا 3 سال تک ایکسپورٹ نیچے گیا تھا، اور پاکستان کے فورن ایکسچینج کے ذخائر بھی کم ہو رہے تھے، لہٰذا کرنسی جو تھی وہ ڈی ویلیو کرنا ضروری تھا، ریئل اس کی ایک چیز ہوتی ہے ریئل افیکٹو ایکسچینج ریٹ، اس کے تحت ہم اوور ویلیو ہو گئے تھے۔ تو اب میرے خیال سے 120-122 جو ہے یہ ایک دم درست ریٹ ہے، فردر میرے خیال سے ہونے کی ضرورت نہیں، میں تو سمجھ رہا تھا کہ 115 کے بعد بھی شاید ضرورت نہ پڑے، لیکن اوبویسلی مارکیٹ جو تھی وہ کافی پریشر میں رکھا ہوا تھا اس نے روپے کو، لیکن اس سے ہمارا ایکسپورٹ بڑھ جائے گا بہت زیادہ، ان شاء اللہ تعالیٰ تیزی آئے گی ایکسپورٹ میں، آلریڈی ہم وی آر ناؤ دا 4th fastest گروئنگ ایکسپورٹ کنٹری ان دا ورلڈ، یہ پچھلا سال اچھا نکلا ہے ہمارا، اور جو ہمارے ساتھ ہمارے مرد مقابل کنٹریز ہوتی تھی، ہندوستان، بنگلہ دیش، ویت نام وغیرہ، ان کے ایکسپورٹ بڑی تیزی سے بڑھے، ہمارا ایکسپورٹ نہیں بڑھا ہے 1980 سے ایز اے پرسنٹیج آف ورلڈ ایکسپورٹس، تو وہ بہتر ہوگا کہ تھوڑی کرنسی اگر انڈر ویلیو ہو تو ایکسپورٹ بڑھ جائے۔
بہت شکریہ مفتا اسماعیل صاحب آپ کا۔
آپ پروگرام سدائے جہاں تو سنتے ہیں نا، ہماری ویب سائٹ بھی وزٹ کرتے ہوں گے، آئیے پتا پھر سے بتاتے ہیں، www.rnn.fm اور www.rnn.org www.urduvoa.com.
इस वक्त पाकिस्तान में जुमे की शाम के 7:30, भारत में 8 और यहां वाशिंगटन की घड़ियों में हफ्ते की सुबह के 10:30 बजे हैं। खबरों के एक नए बुलेटिन के साथ अंजुम हैरल्ड गिल आपकी खिदमत में हाजिर है। कालदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के सरबरा मुल्ला फजलुल्ला को अफगानिस्तान के सूबा कुन्नड़ में एक अमरीकी ड्रोन हमले में निशाना बनाने की खबर सामने आने के बाद अब अफगान हुकाम ने भी तस्दीक की है कि मुल्ला फजलुल्ला इस हमले में मारा गया है। अफगान वजारत दिफा के तर्जुमान ने अमरीकी खबर रसाई इदारे दी एसोसिएटेड प्रेस से गुफ्तगू में तस्दीक की है कि मुल्ला फजलुल्ला अपने दीगर दो साथियों के हमरा बुध और जुमेरात की दरमियानी शब किए जाने वाले ड्रोन हमले में हलाक हो गया। इससे कबल अफगानिस्तान में तायनात अमरीकी फौज के तर्जुमान ने जुमेरात को वॉइस ऑफ अमेरिका को बताया था कि मुल्ला फजलुल्ला को बुध को सूबा कुन्नड़ में निशाना बनाया गया। मुल्ला फजलुल्ला के बारे और इनके मारे जाने से मुतालिक पाकिस्तान की तरफ से ताहाल कोई रद्द अमल सामने नहीं आया। पाकिस्तानी हुकाम ये कहते रहे हैं कि मुल्ला फजलुल्ला और कालदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान से वाबस्ता दीगर शिद्दत पसंद ग्रोहों की क़यादत ने अफगानिस्तान में अपनी पनागाहें कायम कर रखी हैं। आज से अफगानिस्तान में तालिबान के खिलाफ जारी जंगबंदी पर अमल दरामद शुरू हुआ है और यूं 18 साल में पहली बार अफगानिस्तान में तमाम जंगी महाजों पर जंगबंदी देखने में आ रही है। अफगान हुकूमत की जानिब से पहले ही तालिबान को बातचीत के लिए मेज पर लाने की कोशिशों में इनके खिलाफ जंगी कार्रवाइयां रोकने का ऐलान गुज़श्ता मंगल को किया गया था। जंगजू ग्रोहों ने ईद के 3 रोज के दौरान अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला न करने का वादा किया है। दूसरी तरफ सोशल मीडिया की वो वेबसाइट जो तालिबान की हामी है, इन पर ऐसी तस्वीर सामने आई हैं जिनमें जंगजुओं को अफगान फौजियों को ईद की मुबारकबाद देते हुए देखा जा सकता है। आलमी बैंक ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान तिजारत के फरोग के लिए सूबा खैबर पख्तूनख्वा में वाक़ दर्रा खैबर के साथ साथ एक तिजारती राहदारी की तामीर के मंसूबे के लिए मुआवनत फराहम करने पर रजामंदी का इजहार किया है। आलमी बैंक के पाकिस्तान में नुमाइंदे के मुताबिक दर्रा खैबर के रास्ते अफगान सरहद तक 48 किलोमीटर तवील 4 लेन की शाहराह की तामीर से पाकिस्तान और अफगानिस्तान की बाहमी तिजारती सरगर्मियों और इलाकाई राबतों को फरोग मिलेगा। इस बारे में इस्लामाबाद से मोहम्मद जलील की रिपोर्ट।
आलमी बैंक ने पाक अफगान तिजारत के फरोग के लिए पाकिस्तान के सूबे खैबर पख्तूनख्वा में वाके दर्रा खैबर के साथ साथ अफगानिस्तान की सरहद तक एक तिजारती रहदारी की तामीर और सूबे सिंध में काबिल तजदीद तवानाई के मंसूबों के लिए मुआवनत फराहम करने पर रजामंदी का इजहार किया है। आलमी बैंक इन दो मंसूबों के लिए तकरीबन $56 करोड़ की मुआवनत फराहम करेगा। ये रकम आसान शायद के तहत कर्ज की फराहमी का हिस्सा होगी। आलमी बैंक की तरफ से जुमे को जारी होने वाले बयान के मुताबिक पाकिस्तान में बैंक के नुमाइंदे पिचामेथु इलांगो ने कहा कि दर्रा खैबर के साथ साथ पाक अफगान सरहद तक 48 किलोमीटर तवील चारोया शाहरा की तामीर से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान तिजारती सरगर्मियों और इलाकाई राबतों को फरोग मिलेगा। आलमी बैंक के मुताबिक तकरीबन $46 करोड़ की लागत का खैबर पास इक्तसादी रहदारी मंसूबा न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि अफगानिस्तान और वस्ती एशियाई रियासतों की कारोबारी बरादरी के लिए भी फायदा मंद होगा और इस मंसूबे के मुकम्मल होने के बाद ट्रांसपोर्ट के लिए दरकार वक्त और अखराजात में भी कमी आएगी। पाकिस्तान अफगानिस्तान मुश्तरका चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सरबराह जुबैर मोतीवाला ने खैबर पास इक्तसादी राहदारी के मुजवजा मंसूबे को खुश आइंद करार दिया है। जुमे को वॉइस ऑफ अमेरिका से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा,
अगर हमने सही मानों में अफगानिस्तान को सनती धारे में लाना है या उसे कहें कि आप ट्रेड एक्टिविटी में लेके आना है तो आई थिंक ये जो है ये बहुत जरूरी है। और ये वर्ल्ड बैंक अगर कोई सब्सिडी भी दे रहा है या इमदाद दे रहा है या कोई सॉफ्ट लोन्स हैं, इससे भी बहुत ज्यादा चीजों की जरूरत है हमें। और हम इसकी इसी तरह से हम अफगानिस्तान के साथ अपनी कनेक्टिविटी बढ़ाकर हम जो है ना और उनकी भी मदद कर पाएंगे और पाकिस्तान की अपनी मदद भी होगी। ट्रेड के इजाफा होने से हम हमारी अपनी भी मदद हो जाएगी। आई थिंक इट्स अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन एंड मैं समझता हूँ कि बड़ा बहुत अच्छा और बहुत अहम फैसला।
जुबैर मोतीवाला ने मजीद कहा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान तिजारती रवाबत को मुस्तकिल बुनियादों पर उस्तवार करने के लिए ऐसे मंसूबों पर अमल दरामद करना जरूरी है।
इट इज अ वेरी गुड प्रोजेक्ट और ये जो है ना हमको कनेक्टिविटी जब बढ़ती है, जब कम्युनिकेशन बढ़ता है, जब लॉजिस्टिक्स ठीक होती हैं, तो फिर बहुत सारी चीजें जो है ना वो ठीक हो जाती हैं। तो उसके अंदर कोई और दूसरी बात ही नहीं है कि इसके अंदर हम कोई हम गलती कर नहीं रहे, हमारा डायरेक्शन बिल्कुल ठीक है। اس کے اندر کوئی دو باتیں نہیں.
پاک افغان تجارت سے منسلک کاروباری برادری کے نمائندے یہ کہتے آ رہے ہیں کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان تجارتی اور سماجی رابطوں کو بہتر کرنے کے لیے دونوں ملکوں کے درمیان آمد و رفت کو سہل بنانے کے ساتھ ساتھ بنیادی ڈھانچے کو بہتر کرنے کی بھی ضرورت ہے. محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
معروف کشمیری صحافی شجاعت بخاری کے جنازے میں ہزاروں افراد نے شرکت کی. جمعرات کی شام نامعلوم مسلح افراد نے سری نگر میں سرکردہ صحافی سید شجاعت بخاری کو نزدیک سے گولی مار کر ہلاک کر دیا. پولیس اور عینی شاہدین کا کہنا ہے کہ شجاعت بخاری سری نگر کے مرکزی علاقے لال چوک میں واقع مشتاق پریس کالونی میں اپنے دفتر سے گھر کی طرف نکلے تھے، لیکن جب وہ گاڑی میں بیٹھنے لگے تو مسلح افراد نے ان پر اندھا دھند گولیاں چلائیں. شدید طور پر زخمی ہونے والے شجاعت بخاری اور ان کے ذاتی محافظ اور ڈرائیور کو فوری طور پر ہسپتال لے جایا گیا، جہاں صحافی اور ان کی پولیس محافظ کو ڈاکٹروں نے مردہ قرار دے دیا. زخمی ڈرائیور کی حالت تشویشناک ہے. پاکستان میں پانی، بجلی، اطلاعات اور قانون کے نگراں وزیر علی ظفر نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ فوری طور پر حل ہونا ممکن نہیں ہے. قمر عباس جعفری سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ نہ صرف بجلی کی پیداوار طلب سے کم ہے بلکہ بجلی کی تقسیم کا نظام بھی ناقص ہے، جس کے سبب اگر بجلی کی شارٹ فال پوری ہو بھی جائے تب بھی ہر شخص تک بجلی پہنچانا ممکن نہ ہوگا. ان کا کہنا تھا،
اس وقت آپ کی جنریشن تو کچھ بڑی ہے لیکن ابھی تک جنریشن جتنی آپ بجلی بنا رہے ہیں اور جتنی بجلی آپ کو چاہیے اس سے کم ہے، اور اس کے علاوہ جو ہمارا سسٹم ہے ڈسٹریبیوشن کا اور ٹرانسمیشن کا، یعنی کہ جس کے ذریعے آپ بجلی کو ٹرانسمٹ کرتے ہیں ٹرانسمیشن لائنز اور جو پھر اس کے بعد گھر گھر وہ جو ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے، یہ سارا سسٹم ابھی اس میں ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی. اس لیے آپ پروڈیوس کر بھی لیں زیادہ، آپ زیادہ بجلی بنا بھی لیں، تو وہ پہنچا نہیں سکتے آپ کو آپ گھروں تک. اس کے علاوہ جو جنریشن فیسلٹی ہے بھی اس میں بھی مسائل ہیں، تو وہ اپنی پوری جو ریکوائرمنٹ ہے، پوری جو کیپیسٹی ہے اس کے مطابق نہیں چل سکتی. اس لیے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے اور وہ ہوتی بھی رہے گی، لیکن اس کو مینج کیا جا رہا ہے. اور اگر یہ جس طرح یہ پانی سے ہائیڈرو سے زیادہ آپ بناتے جائیں گے تو لوڈ شیڈنگ میں فی الحال کے لیے کمی آتی رہے گی. اور ویسے بھی جب وہ ونٹر منتھس آتے ہیں، سردیاں قریب آتی ہیں، موسم بہتر ہوتا ہے، ڈیمانڈ کم ہوتی ہے، تو لوڈ شیڈنگ بھی کم ہو جاتی ہے. لیکن اس وقت گرمی کی وجہ سے بھی وہ کافی پیک پہ چل رہی ہے. بہت کام کرنے والا ہے، جس کام کرنے کے اور میرا خیال ایک ٹائم پیریڈ بھی ہے، لیکن ہم وہ اب کوشش کر رہے ہیں کہ ایک گائیڈ لائن چھوڑ کے جائیں، تاکہ جو آنے والی حکومت ہے وہ اس گائیڈ لائن کو اگر اپنانا چاہے تو میرا خیال ہے صاف شفاف طریقے سے جو یہ پاور کا پرابلم ہے وہ سالو ہو سکتا ہے، مسئلہ حل ہو سکتا ہے. لیکن وہ ایک مہینے یا دو مہینے کا کام نہیں، اس میں عرصہ میرے مطابق لگے گا.
یہ جو دعویٰ تھا سابقہ گورنمنٹ کا کہ پاور کافی جنریٹ ہو رہی ہے اور لوڈ شیڈنگ ہم نے ختم کر دی ہے، وہ کس حد تک صحیح تھا؟
دیکھیں جی، میں جو ہے نا، میرا ایک رول ہے آئین کے تحت اور وہ ہے نیوٹرل کیئر ٹیکر کا، یعنی میں کسی کے ساتھ بلیم گیم میں نہیں پڑ سکتا. تو اگر ان کا لوگوں کا کام ہے تبصرہ کریں، اس کے اوپر بات کریں. میرا کام ہے کہ آج کی جو حقائق ہیں وہ میں بتا دوں. اس میں نے بتا دیا تھا کہ کتنی جنریشن کیپیسٹی ہے ہماری، کتنی ڈیمانڈ ہے اور یہ کس طرح چینج ہوتی رہتی ہے، تبدیل ہوتی رہتی ہے وقتاً فوقتاً، جس طرح کے آپ کی جو ٹیکنیکل فالٹس آتی ہیں وہ پلانٹس میں بھی آتی ہیں، پانی کی کمی ہو جاتی ہے، ٹرانسمیشن کا پرابلم، ڈسٹریبیوشن کا پرابلم. تو یہ اب آپ خود ہی جج کر لیں کہ اگر کوئی پہلے کا کوئی کلیم کر رہے تھے تو ان کا کیا کلیم صحیح تھا، اگر دوسرا کوئی اور کلیم کرنا چاہتا ہے. فیکٹس اینڈ فگرز میں نے کتاب کی شکل میں پرنٹ آؤٹ کر لیے ہیں اور یہ ویب سائٹ پہ بھی میں نے ڈال دیا.
کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو شارٹ فال ہے اس کو پورا کرنا فوری طور پر ممکن ہے اور سسٹم کو ری آرگنائز کرنا ممکن ہے آپ کے لیے؟
شارٹ ٹرم آپ یہی کر سکتے ہیں کہ لوگوں کی سہولیات کے لیے मिनिमम सबसे कम से कम लोड शेडिंग की जाए, लेकिन ये नहीं होगा कि लोड शेडिंग जीरो हो जाए।
यानी फौरी इस मसले का हल का कोई इम्कान नहीं है?
नहीं, लोड शेडिंग के मसले का फौरी कोई हल नहीं है सर।
चलिए, बहुत शुक्रिया।
जम्हूरिया कांगो में चाइल्ड सोल्जर्स या बच्चे फौजियों की तादाद बहुत ज्यादा है। अक्वामे मुत्तहिदा के बच्चों के फंड के अंदाजे के मुताबिक मुतादिद मुस्लिम ग्रुपों के लिए 30,000 बच्चों को सिपाहियों, जिनसी गुलामों और मजदूरों के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। मिशेल शेकवेनाइन इन बच्चों में शामिल थे, लेकिन अब वो पनागजी की हैसियत से कैनेडा में हैं। लिजा ब्राइंट ने नॉर्मेंडी में इनसे मुलाकात के बाद वॉइस ऑफ अमेरिका के लिए ये रिपोर्ट तैयार की है, जिसे पेश कर रही हैं शहनाज नफीस।
माइकल चिकमनिन अपनी जाय पैदाइश मशरकी कांगो से काफी फासले पर वाकिए एक देही इलाके में रहते हैं। उन्हें 5 बरस की उम्र में उस वक्त अगवा किया गया था जब वो अपने दोस्तों के साथ फुटबॉल खेल रहा था। माइकल चिकवनीन के अल्फाज, मैंने रोना शुरू किया और उनसे कहा कि मुझे घर जाने दो, लेकिन उन्होंने मुझे कहा कि अपने दोस्त, सबसे करीबी दोस्त को कत्ल करो। ये थे चिकवनीन। भाग निकलने से पहले चिकवनीन को असलहा इस्तेमाल करने की तरबियत दी गई। वक्त गुजरने के साथ साथ हालात मजीद बिगड़ते गए। चिकवनीन के वालिद को, जो इंसानी हकूक के सरगर्म कारकुन थे, अगवा किया गया। जंगजुओं ने उनके घर पर हमला किया और उनकी वालिदा और दो बहनों को उठाकर ले गए। एक दफा फिर माइकल चिकवनीन के अल्फाज, और उन्होंने वालिदा और बहनों को जिनसी ज्यादती का निशाना बनाया। उन्होंने मुझे दीवार से लगाया और मुझे कहा कि आपने वालिद को पैगाम रिकॉर्ड करवाओ। आज चिकवनीन अपनी ये होलनाक कहानी दुनिया भर में लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। नॉर्मंडी में लोगों से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि उनकी फैमिली योगेंडा भाग गई। वहाँ उनके वालिद को जहर देकर हलाक किया गया। उसके बाद उनके बाकी खानदान वालों को कनाडा में पनाह मिल गई। कांगो के जनूबी हिस्से में एक बिशप फुलजेंस मुतबा उन बच्चों की मदद कर रहे हैं जिनसे माजी में सिपाही का काम लिया जा चुका है।
These were children who were traumatized.
ये वो बच्चे हैं जो बदसलूकी की वजह से नफसियाती और जिस्मानी तौर पर बुरी तरह मुतासिर हो चुके हैं। इनके एहसासात तकरीबन खत्म हो चुके हैं। पुरतशद्दुद हालात में जिंदगी गुजारने के बाद इनमें जिंदा रहने का एहसास खत्म हो चुका है। बिशप मुतिबा कहते हैं कि इनमें से बहुत से बच्चों को लावारिस छोड़ दिया गया, बाज ने खुदकुशी की और बाज मजीद पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में शामिल हुए। नॉर्मंडी, जहां माइकल लोगों से अपनी कहानी शेयर कर रहे हैं, फ्रांस के मगरबी हिस्से में वाकिए वो इलाका है जहां दूसरी जंग अजीम के दौरान लाखों फौजी हलाक हुए। इनमें से बहुत से फौजी कम उम्र के नौजवान थे। रवा माह इसी जगह एक इंटरनेशनल पीस कॉन्फ्रेंस भी मुनक्किद किया गया था। शहनाज नफीस, उर्दू वीओए, वॉशिंगटन।
माही गीर मछलियां पकड़ने के लिए समंदर में डोर और जाल फेंकते हैं, लेकिन हर डोर हर जाल वापस नहीं आता। कुछ जाल माहीगीरों के हाथ से निकलकर समंदर का हिस्सा बन जाते हैं। इस बारे में स्टीव बैरागोना की रिपोर्ट, मुबशर अली जैदी की जबानी।
माहीगीरों के हाथ से फिसले हुए या टूटे हुए जाल दुनिया भर में समुन्दर की तह पर कचरा बन रहे हैं। ये समुन्दरी कचरे का 10% है। गोताखोरों का ग्रुप एजियन रीबर्थ यूनान के साहिल पर समुन्दर को साफ करने में लगा हुआ है। इसके रुकन जॉर्जियस सारेलेकोस ने इस बारे में बताया।
The truth is that the problem is extensive. Let me just say that in this two days...
सच यह है कि मसला गंभीर है। मुझे कहने दें कि हमने इस दो रोजा सरगर्मी में जितने जाल निकाले हैं, उन्होंने समुन्दर की पूरी तह को ढका हुआ था। ये कोई इत्तफाक की बात नहीं कि हमने इन जालों में बहुत से जिंदा आबी मखलूक को फंसा हुआ पाया। अब हम जान गए हैं कि समुन्दर की तह के जालों से ढका होने के क्या नतायज निकल सकते हैं। ये थे गोताखोर लेकोस के अल्फाज। एक मकामी माहीगीर के बताने पर गोताखोरों ने एक कश्ती के लंगर के करीब फंसा हुआ जाल निकाला। वो उसे अरशे पर खींच लाए और उसे काटा ताकि उसमें फंसी हुई मछलियां निकल जाएं। साबिक माहीगीर वेंजेलस रोसस का कहना है कि कोई माहीगीर अपने जाल से महरूम होना पसंद नहीं करता। उन्होंने कहा,
There are reefs in the sea. You throw a net into the water, there are things the nets can stick on or get caught in.
समुंदर में आड़ी तिरछी चट्टाने होती हैं। ماہی گیر پانی میں جال پھینکتا ہے، وہاں ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن میں جال پھنس جاتا ہے یا ٹوٹ جاتا ہے، ماہی گیر اسے واپس نہیں کھینچ پاتا۔ دراصل یہ ہوتا ہے، ماہی گیر اپنا جال جان بوجھ کر سمندر میں نہیں چھوڑتا کیونکہ وہ اسے پیسے خرچ کر کے حاصل کرتا ہے۔ یہ تھے وینجلیس روسس کے الفاظ۔ ہیلینک سینٹر فار مرین ریسرچ کی ماہر مالیا سیلومیڈی کہتی ہیں کہ ٹوٹے ہوئے جالوں سے بہت عرصے تک نقصان ہو سکتا ہے۔
The problem is that this net doesn't decompose, as they are very strong nylon nets and they don't decompose.
مسئلہ یہ ہے کہ جال گلتے نہیں ہیں کیونکہ یہ بہت مضبوط نائلون سے بنائے جاتے ہیں اور آسانی سے ختم نہیں ہوتے۔ وہ صدیوں تک وہاں رہ سکتے ہیں اور شکار جاری رکھ سکتے ہیں، مچھلیاں ان میں پھنستی رہیں گی۔ مچھلیاں، کیکڑے، جھینگے، کچھ بھی ان جالوں میں پھنس جاتا ہے۔ جب وہ اس میں پھنس جاتے ہیں تو دوسری مچھلیوں کے لیے چارہ بن جاتے ہیں۔ یہ تھے ماریا سیلومیڈی کے الفاظ۔ اقوام متحدہ ان سفارشات کو ممکن بنانے کے لیے کام کر رہی ہے کہ ڈور اور جال پر نشان لگائے جائیں تاکہ ٹوٹے ہوئے جال کو اس کے مالک تک واپس پہنچایا جائے۔ مبشر علی زیدی، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
امریکی محکمہ خارجہ نے دنیا بھر میں مذہبی آزادی کی صورتحال کے بارے میں اپنی سالانہ رپورٹ جاری کر دی ہے۔ رپورٹ کے اجرا کے موقع پر بین الاقوامی مذہبی آزادی کے لیے گشتی سفیر سیم براؤن بیک نے اس جانب توجہ دلائی کہ ایران کے بارے میں ایک سنگین تصویر ابھرتی ہے، خاص کر مذہبی اقلیتوں کے لیے۔ ان کے الفاظ،
وی ہیئر اینڈ سی ہوریفک رپورٹس کمنگ آؤٹ آف ایران آن دی لیک آف ریلیجیس فریڈم اینڈ دی پرسیکیوشن آف پیپل دیٹ آرنٹ ان دی
مذہبی آزادی اور ان لوگوں پر جبر کے بارے میں ایران سے ہولناک اطلاعات آ رہی ہیں جو اکثریتی عقیدے سے تعلق نہیں رکھتے اور سرکاری ہدایت کے مطابق اپنے عقیدے پر عمل پیرا ہوتے ہیں، اور ہم ایران کے باہر انتہا پسندانہ انداز میں اس فلسفے کی ترویج اور مشرق وسطیٰ کے بہت سے ملکوں میں گڑبڑ بھی دیکھتے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق ایران میں بہائیوں کو بدستور سرکاری اور سماجی سطح پر امتیازی سلوک کا سامنا ہے۔ محض اپنے عقیدے کی وجہ سے تقریباً 100 بہائی بدستور جیل میں قید ہیں۔ نومبر میں ایک عدالت نے 3 بہائی طالب علموں، روحیہ سباجو، سرمد شادابی اور تارم ہوشمند کو، جنہیں یونیورسٹی میں تعلیم سے روک دیا گیا تھا، بہائی ہونے پر 5 سال قید کی سزا سنائی۔ ایسی اطلاعات بھی ہیں کہ حکام نے بہائیوں کے کاروبار پر پابندیاں عائد کیں یا انہیں زبردستی بند کر دیا ہے۔ ان کے قبرستانوں کی بدستور بے حرمتی کے واقعات کی بھی اطلاعات ملی ہیں۔ عیسائیوں، خاص کر ایونجلسٹ اور اسلام کے دائرے سے نکل کر مذہب تبدیل کرنے والوں کو بدستور غیر متناسب سطح پر گرفتاریوں اور حراستوں کا سامنا ہے۔ متعدد عیسائیوں پر ان کے مذہبی عقائد اور سرگرمیوں کے سلسلے میں الزام لگایا گیا اور قید کی سزا دی گئی۔ ان میں پادری یوسف نادر خانی اور وکٹر بیٹ سمریز بھی شامل ہیں۔ ابراہیم فیروزی بدستور 5 سال کی قید بھگت رہے ہیں، اس لیے کہ وہ عیسائی ہو گئے تھے اور عیسائیت پر عمل پیرا تھے اور متعلقہ مشنری سرگرمیوں میں حصہ لے رہے تھے۔ کم سے کم 6 گونابادی درویشوں کو ریاست کے خلاف جنگ اور ایک منحرف فرقے کی پیروی پر سزا دیتے ہوئے قید کا سامنا کرنا پڑا۔ سنی علماء اور اس فرقے میں شامل افراد کی گرفتاریوں اور انہیں ہراساں کرنے کی بھی اطلاعات ہیں۔ ان میں جون کے مہینے میں حسان امینی پر مقدمہ چلایا جانا شامل ہے۔ وہ ایران میں سنی علماء کی کونسل کے سیکرٹری جنرل ہیں اور ان پر ریاست کے خلاف پروپیگنڈے کے الزامات لگائے گئے ہیں۔ حکام بدستور سابین، ہینڈین اور یرزان مذہبی برادریوں کے خلاف بھی امتیازی سلوک روا رکھتے ہیں۔ سفیر براؤن بیک نے کہا کہ مذہب کی آزادی ایک بنیادی انسانی حق ہے جس کو دبانے کا کسی حکومت کو بھی اختیار نہیں ہے، اور یہ کہ ہر حکومت کا فرض ہے کہ وہ اس کا تحفظ کرے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ کا ایک بنیادی نصب العین تمام لوگوں کے لیے مذہبی آزادی کا فروغ ہے۔ ان میں ایران میں مذہبی اقلیتوں کے ارکان شامل ہیں۔ سفیر براؤن بیک نے اعلانیہ کہا کہ اس جنگ میں ہم سب کا حصہ ہے، ہمارے لیے لازم ہے کہ مذہبی آزادی کو فروغ دیں، ہمارے لیے ضروری ہے کہ دنیا کے ہر کونے میں اس کا تحفظ کریں۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 USA. आप वॉइस ऑफ अमेरिका के एडिटोरियल होम पेज पर भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं और हमारे तमाम ताज़ा इदारिये पढ़ सकते हैं। पता है www.voanews.com/editorial।
अमरीका के बाद रेस्तरानों में हजारों मील दूर के खित्तों के खाने मिलते हैं। ऐसा एक मरकज वॉशिंगटन के नवाह में काउंटी फेयरफैक्स का एक रेस्तरान है। वॉइस ऑफ अमेरिका की नुमाइंदा वर्जीनिया डोनावन की रिपोर्ट, मुबशर अली जैदी की जबानी।
अमरीकी रियासत वर्जीनिया की काउंटी फेयरफैक्स में कायम ईरकन नाम का रेस्टोरेंट वीगोर लोगों का पसंदीदा मकाम है। वीगोर कौम के लोग तुर्क नस्ल के मुसलमान हैं और उनकी अक्सरियत चीन के कस्बे सिनकियांग में रहती है। इस रेस्टोरेंट में चीन के अलावा हमसाये ममालिक पाकिस्तान, अफगानिस्तान और मंगोलिया के खाने बनाए जाते हैं और इस्लामी अकदार का ख्याल रखा जाता है। एक सारिफ मोहम्मद उस्मान ने कहा, हमें इस पर एतमाद है और भरोसा है कि ये हलाल अशिया इस्तेमाल कर रहा है। अमरीका में हलाल खाने मिलने का सबब यह है कि यहाँ मुसलमान मुल्कों से आने वालों की आबादी बढ़ती जा रही है। ईरकन वीगोर तारकीन वतन के लिए घर जैसा कुछ जायका फराहम करता है। इसके मैनेजर जीशान अहमद ने इस बारे में कहा, ये फेयरफैक्स में वीगोर लोगों का वाहिद रेस्टोरेंट है। शिमाली वर्जीनिया में काफी हैं। इस जगह ये पहला और बस हमारा एक ही है। ये थे जीशान अहमद के अल्फाज। एक खानदान की मिल्कियत इस रेस्टोरेंट का नाम जीशान अहमद के दादा के नाम पे रखा गया है। वीगोर जुबान में ईरकन का मतलब है आजादी। इसी जज्बे के तहत जीशान अहमद के बेटे मूसा ने कई साल बावर्ची की हैसियत से काम करने के बाद अपना रेस्टोरेंट खोलने का फैसला किया। वीगोर अमरीकी एसोसिएशन का अंदाजा है कि सिनकियांग में उनके लोगों की आबादी 1.5 करोड़ है। सिनकियांग की सरहद 8 मुल्कों से मिलती है, इसलिए वीगोर सकाफत और खानों में बहुत तनवो है। जीशान अहमद इस बारे में कहते हैं, हमारा कबीला खाना बदोश था। हम कचरे को आग लगाकर खाना पकाते थे, इसीलिए हमारे बेशतर खानों में हमारे आस पड़ोस के जायके हैं, जैसा कि कुछ सब्जियों के खाने चीनी हैं। ये थे जीशान अहमद के अल्फाज। कोपलर भेड़ या गाय के कबाबों को कहते हैं। उनमें जीरा और सुर्ख मिर्च पड़ती है। इनका जायका मशरक़ वस्ती के खानों की याद दिलाता है, जबकि लेगमैन नाम की डिश हाथ से पकड़ी हुई मछली से बनाई जाती है और चीनी असरात का नतीजा है। जो लोग वीगोर नहीं हैं, वो भी इन खानों का लुत्फ उठाने ईरकन आते हैं। जेनेट कराल ऐसी ही सारिफ हैं। हमें ये बहुत पसंद आए। हम कई महीनों से इन खानों को चखना चाह रहे थे और ये मौका आज मिला। मेरे शोहर पुरजोश थे कि ये जगह वीगोर लोगों की है। ये थे जेनेट कराल के अल्फाज। हलाल खानों के अलावा यहाँ अल्कोहल से पाक मशरूबात पेश किए जाते हैं। सिनकियांग से 7,000 मील दूर इससे बेहतर और क्या खुराक मिल सकती है? मुबशिर अली जैदी, वॉइस ऑफ अमेरिका, वॉशिंगटन।
जनरल अयूब खान के दौर में सिंध तास माहिदे की मुजाकराती टीम के रुकन बशीर मलिक का कहना है कि पाकिस्तान ने अपने 3 दरिया इस मकसद के तहत भारत के हवाले किए थे कि इसे तवक्को थी कि इसके बाद मसलाए कश्मीर पर मुआहदा होगा और ये इलाका पाकिस्तान को वापस मिल जाएगा। माहिरीन कहते हैं कि सिंध तास माहिदे को छेड़ना और पानी के मसले के हल के लिए नए सिरे से भारत से मुजाकरात पाकिस्तान के हक में नहीं होंगे। भारत पानी के मसले की सूरत हाल पर माहिरीन के ख्याल आप जानते हैं। असफर इमाम की जबानी।
माहिरीन का कहना है कि 60 की दहाई में सिंध तास माहिदे के तहत पाकिस्तान ने अपने 3 दरिया रावी, सतलज और ब्यास भारत के हवाले कर दिए थे। इस तरह कालाबाग डैम से 5 गुना जायद पानी भारत को दे दिए गए, जिसकी वजह से इसका वसी इलाका इन दोनों पानी की शदीद किल्लत का शिकार है और इन इलाकों के माहौलियात पे भी मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं। पाकिस्तान को चाहिए कि वो सिंध तास माहिदे पर असर नो मुजाकरात करे। वाटर मैनेजमेंट के मारूफ माहिर डॉक्टर ज़ुल्फ़िकार भालीपोटो कहते हैं,
हिंदुस्तान और पाकिस्तान का जब पार्टीशन हुआ तो पाकिस्तान के हिस्से में जो 6 दरिया है उसमें 3 दरियाओं पर पहले दिन से ही कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया था। उन दोनों में इंडियन, चूंकि ब्यूरोक्रेसी काफ़ी स्ट्रांग थी, वो सारी ब्रिटिश कॉलोनियल ब्यूरोक्रेसी की लेगेसी थी, तो उन्होंने इस तरह मैनिपुलेट किया कि हमने जो 8 MF का पानी नेगोशिएट होना था हिंदुस्तान से, हमने तकरीबन 33 MF के दरिया उनको दे दिए।
पाकिस्तान में पानी के मुमताज माहिर معروف صحافی ذوالفقار مہتو کہتے ہیں کہ سندھ طاس معاہدے کو چھیڑنا پاکستان کے لیے سود مند نہ ہوگا. تاہم وہ تسلیم کرتے ہیں کہ پاکستان کے تینوں دریا بھارت کے حوالے کیے گئے، جس کا مقصد بقول ان کے کشمیر کی واپسی کی راہ ہموار کرنا تھا. وہ کہتے ہیں،
ایک تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میں نے انٹرویو کیا بشیر ملک صاحب کا، جو اس وقت 1960 میں جو نیگوشیشن ٹیم تھی پاکستان کی، جو ورلڈ بینک کے ساتھ نیگوشیٹ کر رہی تھی اس ٹریٹی کو، اس معاہدے کو. بشیر ملک صاحب کا میں نے ایک طویل انٹرویو بھی کیا، تو اس میں انہوں نے ایک بات کا انکشاف کیا جو بڑی حیران کن تھی میرے لیے. وہ یہ تھی کہ پاکستان نے جب معاہدہ سندھ طاس پر دستخط کیے تو اس وقت پاکستان کے جو حکمران تھے جنرل ایوب خان صاحب، ان کا یہ موقف تھا یا ان کی یہ سوچ تھی کہ انڈس واٹر ٹریٹی کے بعد مسئلہ کشمیر پاکستان کے ساتھ بھارت جو ہے وہ اس کی ڈیل کرے گا اور کشمیر پاکستان کو مل جائے گا. تو کشمیر پاکستان کو ملنے کی توقع میں انہوں نے یہ تین دریا بھارت کے حوالے کر دی.
ماہرین یہ بھی الزام عائد کرتے ہیں کہ پاکستان کے بقیہ تینوں دریاؤں کے پانی پر بھی بھارت کا حق تسلیم کر لیا گیا ہے، جس کی وجہ سے دریائے نیلم پر بھارت کے تعمیر کردہ بیراج پاکستان کا اعتراض مسترد کر دیا گیا. ڈاکٹر ذوالفقار ہالیپوٹو کہتے ہیں،
اور جب ہندوستان نے نیگوشیٹ کی انڈس بیسن ٹریٹی سندھ طاس معاہدہ، تو اس میں ان کے چونکہ انٹیلیجنٹ تھے کافی ٹیم جو آئی ہوئی تھی، اور ہماری ٹیم کافی ویک تھی، تو ہم نے کچھ اماؤنٹ آف واٹر، سرٹن اماؤنٹ آف واٹر ہندوستان کا ویسٹرن ریور پر بھی تسلیم کیا ہوا، یہ انڈس بیسن ٹریٹی میں موجود ہے. تو اس وقت ہندوستان جو پورا ایکسپلائٹ کر رہا ہے کہ جی کشن گنگا، بغلیار یا اور جو ان کے 62-64 اسکیمز ہیں جس میں 12 بڑے ڈیم ہیں، 12-14، تو اس پر وہ کہتا ہے جی ہم تو پانی صرف ڈائیورٹ کر رہے ہیں رن آف دا ریور کے لیے، بجلی بنا کر نیچے بھیج رہے ہیں، ہم کوئی کنونشنل ڈیم تو بنا نہیں رہے. تو اس کے نتیجے میں جو انٹرنیشنل کورٹ آف آربیٹریشن میں ہمارے دو دفعہ کشن گنگا اور بغلیار پر جو ڈسکشنز ہوئے ہیں یا جو نیگوشیشنز ہوئے، اس میں بھی ہم نے کیس دو وجہوں سے ہارا.
پاکستان اور بھارت کے درمیان پانی کی تقسیم ایک بار پھر سنگین مسئلہ بن چکا ہے. ماہرین کہتے ہیں کہ اس مسئلے کا حل نہ نکالا گیا تو دونوں ایٹمی ممالک کے درمیان جنگ بھی ہو سکتی ہے،
کیونکہ اگر یہ ری نیگوشیٹ میں چلے گئے تو پھر پاکستان کے جو تین دریا جن کے اوپر ان کا 100% رائٹ تسلیم کیا گیا ہے، وہ بھی میں خطرے میں سمجھتا ہوں کہ پڑ جائیں گے، کیونکہ بہرحال انڈیا بڑا ملک ہے، پاکستان چھوٹا ہے، نیوکلیئر پاور ہے، پھر لڑائی ہوگی، اصل مان صاحب بہت بڑی جنگ ہوگی، اس میں بہت سارے انسان جو ہے وہ متاثر ہوں گے. تو میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ ٹی ٹی کے اوپر امپلیمنٹ جو ہے وہی اس کا اصل حل ہے.
حال ہی میں بھارت نے دریائے نیلم پر ایک ڈیم کا افتتاح کیا ہے، جبکہ ایسے درجنوں مزید ڈیم بنانے کے منصوبے زیر غور ہیں. پاک بھارت مذاکرات میں حالیہ تعطل کی صورتحال دونوں ممالک کے درمیان پانی کے مسئلے کو سنگین تر بنانے کا موجب بن رہا ہے. بات چیت کے ذریعے حل کریں. اسفر امام، اردو وی او اے، واشنگٹن.
پروگرام خط آپ کے، ہر اتوار کو پاکستان میں رات 9 بجے مخصوص موضوعات پر ماہرین اپنے خیالات کا اظہار کریں گے، اور آپ فون کر کے ان سے سوال بھی کر سکتے ہیں. فیس بک پر بھی آپ موضوع کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں. سنیے اپنے خطوں کے جواب، ای میل اور فیس بک کے پیغامات مدثرہ منظر کے ساتھ. وائس آف امریکہ کے پروگراموں کے بارے میں اپنی رائے دیجیے اور شامل ہو جائیے ہمارے لائیو شو میں. مفت کال کرنے کے لیے ہمارا نمبر ہے 0800-777-89.
اگر معلومات کا خزانہ اور انسائیکلوپیڈیا کا نام ہے تو وہ وائس آف امریکہ کے پروگرام ہے. اگر کسی کو ماں کی گود کا پیار نہیں ملا، اگر وہ چاہتا ہے زندگی میں ملے، تو وہ ریڈیو ہے. جو چیز کسی کو اچھا لگتا ہے تو ہمیشہ بس سنتا رہتا ہے.
ماشاء اللہ آپ کے سب پروگرام قابل تعریف ہیں، بہت اچھی معلومات ہوتی ہیں، پوری دنیا کی خبریں دیتے ہیں، ہم لوگ بہت پسند کرتے ہیں.
فیس بک پر رابطے کے لیے لاگ ان کیجیے facebook.com/listenersletter، اور ای میل کے لیے پتہ ہے urdu letters@voanews.com. خط آپ کے.
اس وقت پاکستان میں جمعے کی شب کے 8، بھارت میں 8:30، اور یہاں واشنگٹن کی گھڑیوں میں جمعے کی صبح کے 11 بجا چاہتے ہیں. اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. ہمارے اس پروگرام کی ایڈیٹر تھیں بہجت جیلانی، پروڈیوسر گلروک اور ساؤنڈ انجینئر سکپسز. اپنے میزبان انجم ہیرلڈ گل کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.